الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب من شئت فإنك مفارقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو کیسے حاصل کیا، اللہ والے کیسے بنے، خدا تک کیسے پہنچے۔ دنیا میں انسان کے بھیجنے کی غرض اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے، یہ اصل مقصود حیات ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں تو ہمارا قلب ایک خاص قسم کی دوستی اور خاص قسم کا تعلق محسوس کرے۔ اس لیے وہ آخری وقت جب ہوتا ہے انسان کا، جو پوری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، وہاں یہ لفظ رسول اللہ استعمال فرما رہے ہیں، من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی ملاقات کے مشتاق رہتے ہیں، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات ناپسند فرماتے ہیں۔ اب یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ زندگی میں ہم نے اگر تعلق حاصل کیا ہے تو جانا تو ہے، وقت ہر ایک کا مقرر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر ایک کا وقت جلد بدیر آ جاتا ہے۔ اب اس جانے کے وقت میں اس زندگی کی جو محنت ہے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنا خاص تعلق اللہ تعالیٰ سے بنا لیتا ہے تو اس کو وہاں جاتے ہوئے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی کہ میں کسی غیر کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ اس ذات کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ دیکھو دنیا میں انسان کہیں بھی سفر کر کے آتا ہے، جیسے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، آپ حضرات کے ساتھ ایک تعلق، بھائی ابرار کے ساتھ ایک تعلق تھا، مجھے یہاں آنے میں خوشی تھی، کوئی دل پر بوجھ نہیں تھا، اور اگر اجنبی جگہ ہوتی تو لازمی بات ہے کہ ہزار انسان کو وہم اور وسوسے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنا ہے، اسی کے لیے ساری محنت ہے، جتنی بھی محنتیں وہی ہیں۔ اب دنیا کی محنت ہے یا آخرت کی، یہ دونوں کا تعلق اس سے ہے، اس لیے دنیاوی محنت میں بھی ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو ساتھ رکھا ہے۔ دیکھ ہم کوئی بھی کام کریں پہلے میرا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام لو پھر کام کرنا، انشاءاللہ میرا نام لو پھر کام کرنا، گھر سے نکلنے آپ نے دعا پڑھو میرا نام لینا، یعنی ایسا کون سا کام ہے میرا آپ کا دنیا کا کام جن میں مولا کا نام نہیں ہے؟ یہ کیوں دیا؟ تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دنیا داری کر رہے ہیں، بلکہ اس دنیا داری کے ذریعے بھی تم مجھے حاصل کر رہے ہو۔ آخرت تو ہے ہی ان کے لیے، آخرت کے کام، نماز ہے وہ تو ہے ہی انہیں کی، روزہ تو ہے ہی انہیں کے لیے، حج عمرہ ہے تو وہ تو ہے ہی اسی کے لیے، نماز تو ہے ہی انہیں کے لیے. لیکن جن کو ہم اپنی دنیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا داری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، مومن کی یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے بھی میں دنیا دار ہوں، استغفر اللہ کہنا بھی نہیں چاہیے. مومن دنیا دار ہے ہی نہیں. اب ہر کام میں مولا کا نام بیچ میں ہے تو کیسے دنیا داری ہے مجھے بتائیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، بلکہ ہندوستان میں اگر علم حدیث کوئی لے کر آیا ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں. آج جتنی بھی بر صغیر میں حدیث شریف کے علوم پڑھائے جا رہے ہیں یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. 6 سال یہاں رہے وہ، یہاں سے انہوں نے علوم حاصل کیے اور پھر یہ سند وہاں چلے گئی. یعنی عجیب بات ہے کہ حدیث کی سندیں، کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کی اسناد عرب سے عجم میں گئی، پھر عجم سے عرب میں آئی ہے. چنانچہ ہم یہ جو مد استعمال کرتے ہیں ہمارے گھروں میں، یہاں ماشاءاللہ مد ایک ہے وہ مدینہ شریف میں ملتا ہے اور پوری دنیا میں لوگ اب برکت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس مد کی اگر آپ سند دیکھ لیں تو وہ صحابی رسول سے شروع ہوتی ہے اور وہ چلتی چلتی ہندوستان چلی جاتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ شاہ اسحاق کے وہاں، اور پھر وہاں سے ہو کر پھر عرب میں آتی ہے اور اس سے آ کر آج جو بھی ہے، یہ جو بھی محدث ہے جس کے پاس اس کی سند ہے تو وہ وہاں پر آ جاتی. تو اس شاہ ولی اللہ رحم اللہ بہت بڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے. انہوں نے فرمایا کہ انسان پیغمبر السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر فرماتے تھے، تو ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں، ہم مصروف لوگ ہیں، ہمیں یہ کام ہے وہ کام. تو بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ ہمارا ایسا کون سا کام ہے جس میں پیغمبر السلام نے ابتدا اور انتہا میں اللہ کا نام نہ سکھایا ہو. کوئی کام دکھا دو اس ابتدا میں اللہ کا نام اور انتہا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں ہم جا رہے ہیں ان میں بھی سکھایا کہ آپ نے جاتے ہوئے بھی مولا کا نام لینا ہے، نکلنے کے بعد بھی اللہ کا نام لینا ہے. کھانا کھا رہے ہیں اس میں فرما رہے ہیں، بازار آپ جا رہے ہیں تو اس کے اندر فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں اس میں فرما رہے ہیں، سوتے ہوئے کون سا نام لینا ہے، جاگتے کون سا نام لینا ہے. فرمایا کہ جب انسان ابتدا اللہ کے نام سے کسی کام کی کرتا ہے اور جب وہ مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ کو یاد کرتا ہے تو درمیان کا پورا عرصہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر اور نام میں شمار فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو کیسے کہیں گے بھی یہ دنیا دار ہے، اس کے تو سارا ہر چیز ہی، حالانکہ بیت الخلاء میں گیا اور بیت الوقت لگا کر آیا 5 منٹ 10 منٹ اور بسم اللہ پڑھ کے گیا، دعا پڑھ کے اللہ من خبث والخبائث اور آ کر اس نے غفران کہا اور دعا پڑھی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ وقت بھی اس کا ذکر میں شمار ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینہ شریف میں صحابہ اکرام سے ایک دن پوچھا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ میں بھی پاس بیٹھا تھا، میری عمر اس وقت 10 سال تھی، 11 سال تھی. آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن اور مسلمان کی طرح ہے اور اس کے کبھی پتے نہیں گرتے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں تھے، سیدنا فاروق اعظم، بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے. کہا کہ ہم جنگل کے درختوں میں سوچنے لگے کہ میں فلاں ملک گیا اس میں ویسے درخت کون سا درخت ہوگا، فلاں قریب کی چیزیں دور میں چلے گئے. عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر السلام کے ہاتھ میں جمار تھا، جمار، جمار آپ حضرات کے ہاں تو معروف ہے، کھجور کا جو مغز ہوتا ہے اس کو جمار کہتے ہیں. جو کھجور جب سردیاں ہوتی ہیں تو مدینہ شریف میں بہت ملتا ہے یہ، کہ وہ کھجور کا جو سر ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح مغز ہوتا ہے جیسے انسان میں مغز ہوتا ہے. اس لیے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو گارا بچ گیا تھا اس میں سے کھجور پیدا ہوئی ہے، اس لیے کھجور جو ہے نا حضرت انسان کی پھپھی لگتی ہے، کیونکہ آدم السلام کی بہن ہے یہ پھپھی لگتی ہے. تو اس میں بھی دماغ ہوتا ہے جس طرح انسان کا دماغ ہے، تو وہ جمار صلح بہت پسند فرماتے تھے. ویسے بھی عقل و فہم کے لیے لکھا ہے اطبا نے کہ بہت اونچی دوا ہے یہ اس کا کھانا. تو خیر پیغمبر السلام کے ہاتھ میں وہ جمار تھا جو تناول فرما رہے تھے، تو کہا کہ میری وہ بچے تھے میری نظر پر پڑی تو میں نے کہا یہ تو کھجور کا درخت ہوگا، لیکن چونکہ میرے والد بھی موجود تھے اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق موجود تھے رضی اللہ عنہ، تو وہ خاموش ہے تو میں بھی خاموش رہا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، آپ فرمائیں. اور فرمایا کہ وہ نخلہ ہے، وہ کھجور کا درخت ہے جو مومن کی مثال ہے. اب محدثین نے لکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کھجور سے کیوں تشبیہ دی؟ فرمایا کہ کھجور ایک واحد درخت ایسا ہے جس کی ہر شے قابل استعمال ہے، یہاں تک کہ گٹھلی بھی استعمال ہوتی ہے. تسبیحات کتنی ہیں جو گٹھلی بنتی ہیں، گٹھلیوں کی بنتی ہیں، چھار استعمال ہوتی ہے، تنا استعمال ہوتا ہے. یعنی پچھلے تھوڑا سا پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو ہر شے کھجور کی استعمال ہوتی تھی، یہاں تک کہ بستر کے اندر جو چھالے ہوتی تھی وہ بھی کھجور کی چھالیں اس کے اندر ڈالی جاتی تھیں. تو پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح کھجور کی کوئی چیز ضائع نہیں ہے، اس طرح مومن کا کوئی عمل بھی، خواہ دین ہو یا دنیا ہو، اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دراصل انسان کو اپنا تعلق حاصل کر بھیجا کہ آپ میرا تعلق لے کر آؤ، تمہارا دل میرے ساتھ خاص قسم کا ایک تعلق محسوس کرے. یہ ہے، اسی کا نام وصل ہے. کہتا اللہ کا وصل نصیب ہو جائے. وہ وصل کا اس طرح کا وصل نہیں جیسے میرے ناپ کا ہم جیسے ملاقات کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس قرب کا نام ہے کہ ہمارا قلب اللہ تعالیٰ کی ذات سے قرب اور نزدیکی محسوس کرے. یہ مطلوب ہے، اسی کے لیے ہم جب دنیا میں آئے ہیں. اگر ہم یہ حاصل کر لیتے ہیں تو ہم کامیاب ترین انسانوں میں سے. اب صحابہ کرام نے کیسے حاصل کیا؟ قرآن نے کہا یریدون وجہ. پہلا کام صحابہ کرام نے کیا کہ اللہ کی ذات کو مراد بنایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے. یہ یریدون وجہ، پہلے اپنی مراد، کیونکہ جب تک مقصد نہیں ہوگا نا. ہم سکول پڑھتے تھے تو ہمیں ٹیچر کھڑا آٹھویں نو میں کھڑا کر واٹس یور ایم، تمہارا مقصد کیا ہے؟ بچوں پوچھتے کہ جی میں بی اے ڈاکٹر، ڈاکٹر میں بی اے انجینئر، میں انجینئر بنوں، میں فلاں بنوں گا. بات کھڑا کرتے ہیں میں فوج میں جاؤں گا، فلاں کروں گا. جب تک انسان کے قلب میں مقصد نہیں آئے گا نا، اس وقت تک نہ وہ کوشش کرے گا، نہ قدم اٹھائے گا، نہ اس کا اسباب تلاش کرے گا. اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے فلاں کرنا ہے، میں نے ریاض جانا ہے، میں نے مدینہ شریف جانا ہے، اس مقصد کے لیے کوشش کرے گا وہ کہ مجھے کیسے جانا ہے، معلومات لیتا پھرے گا، پیسے جمع کرے گا، ساتھی تلاش کرے گا. صحابہ اکرام نے پہلا کام یہ کیا، یریدون وجہ کے ذات الہی کو مراد بنایا. اس لیے میرے مرشد عارف بلادر شاہ کی مختصر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مرید اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اصل میں. مرید یریدونا سے مرید نکلا ہے. مرید منا ارادہ کرنے والا. کس کا ارادہ کرنے والا؟ ذات الہی کا ارادہ کرنے والا، کہ مجھے اللہ کی ذات کا تعلق چاہیے. باقی اب جو ذریعہ بنتا ہے اس کا مرید مجازر کہلاتا ہے. جس طرح دادے کا بھی وہ دادا کو بھی ابا کہتا ہے، یہ بڑا ابا ہے، یہ میرا چھوٹا ابا ہے. حالانکہ ابا تو اس کا وہی ہے جو اس کا اپنا اصل ابا ہے، لیکن دادا کو بھی مجازن ابا کہہ دیتا ہے. بڑی عمر والا ہے تو اس کو عام کہہ دیتا ہے، چاچا کہہ دیتا ہے. کیا اس کا وہ چاچا نہیں ہے؟ بالکل اسی طریقے پر اصل مرید یریدون وجہ. صحابہ کرام نے اللہ کی ذات کو مراد بنایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چاہیے، ہمیں ان کا تعلق چاہیے. اب اس کے بعد دوسرا کام کیا کیا؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح شام اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے تھے. بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کر رہے ہیں. جب انسان کہتے کہ انسان کسی جگہ پر کسی چیز کا بار بار ذکر کرے. میں ایک دفعہ انگلینڈ گیا، کافی سال ہو گئے، تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ تو نگاہوں سے بھی غائب ہے، اور انسان نہ دل سے اس کا ادراک کر سکتا ہے نہ آنکھ سے، اس کے ساتھ اپنا تعلق اور محبت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یہ کیا اس کا طریقہ ہوگا؟ میں نے کہا دنیا میں ایک آدمی کسی ملک کی سیر کر کے آتا ہے، مکہ شریف مدینہ شریف جاتا ہے اور تمہیں حالات سناتا ہے، یار مکہ شریف میں ایسے ہوا، مدینہ شریف میں ایسے ہوا، وہاں یہ وہاں ہے. دو چار بار سننے کے بعد تمہارا دل ادھر کھنچتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا بالکل کھینچتا ہے. میں نے کہا تم نے تو دیکھا تو نہیں ہے، سندے ہوا نا, کھل کر ہوا. میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ انسان کرتا ہے اور سنتا ہے تو پھر یہ دل اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے, سنتے سنتے ان کا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی تلاش میں لگ جاتا ہے کہ یار میں اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کر لوں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ انسان دیکھے گا پھر ہی کسی چیز کا عاشق ہوگا, سن کر بھی عاشق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سماعت رکھی اس لیے, لیکن بس جاننا ہو سمیم بصیرہ. اللہ فرمایا ہم نے اس انسان کو جو بالکل کسی کام کا نہیں تھا, وہ پانی کا ناپاک نطفہ تھا, ہم نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا بن گیا. جو علم حاصل نے کرنے کی سب سے بڑی ذرائع ہیں کہ انسان سن کر استاد سے سنتا ہے علم حاصل کرتا ہے, اور کتاب آنکھ سے پڑھتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے, جو سب سے بڑے ذرائع ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس بے جان سے پانی پر ہم نے ایسی کاریگری کی ہے, بھائی جان لو سمیم بصیرہ, ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. اب پوری دنیا کے علوم اس کو آ رہے ہیں, معلوم جالم معلوم انسان معلوم جالم, یعنی جس کا اس کو ادراک بھی نہیں تھا ایسے ایسے علوم ہم نے ان کو عطا کر دی, دنیا کی بھی کر دی آخرت کی بھی کر دی اس کو. اب کیا یدون ربہ, صحابہ کرام نے پہلے اللہ کی ذات کو مراد بنایا, ہمیں اللہ تعالیٰ حاصل کرنا ہے. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, شیخ پینے کا ارادہ تو کرے, شیخ پینے کا ارادہ تو کرے, آسمانوں سے منگا لی جائے گی. پہلے ارادہ تو کرے, سمے عمر ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے, تعلق کو حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے تو ارادہ ہے, یریدون بجا. اس ارادے کے بعد, کیونکہ کوئی بھی دنیا میں کام ہے پہلے ارادہ ہے پھر قدم اٹھائے گا پھر عزم ہے. ارادے کے بعد عزم ہوتا ہے, عزم کے بعد عمل ہوتا ہے, یہ تین چیزیں. اس لیے حضرت شاہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں بھی فرمایا کہ ایک آدمی کسی نے گناہ کا عزم کر لے کہ بس میں نے کرنا ہے, اور پھر کسی وجہ سے نہ اس سے ہو سکے تو کہا کہ پھر بھی گناہ لکھا جائے گا, کیونکہ یہ ارادے سے آگے نکل گیا ہے. ارادے میں تو دل میں بات آئی تھی, وہ معافی مانگ, لیکن اس نے عزم کر لیا کہ بس اب اس کے بعد عمل ہی رہ گیا تھا. لیکن دوسرے بزرگوں نے کہا کہ اگر وہ پھر بھی بچ گیا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, کم از کم اس نے عمل نہیں کیا ہے تو پھر بھی اللہ نے اس کی حفاظت کر لی. تو صحابہ اکرام صبح شام اللہ کو یاد کرتے تھے, کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دیتے تھے, جس میں ذکر کرتے تھے, جس میں فکر کرتے تھے. ایک ذکر ہوتا ہے کہ فکر ہوتا ہے سوچنا, کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں, کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. سب سے بڑے ایمان کی نعمت ہمیں دی, ایمان کی نعمت بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جو ہمیں عطا فرمائی ہے. اس لیے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے شاہ کیم صلی رحمۃ اللہ علیہ, کہ چونکہ انسان کا مزاج ہے کہ جو دائمی نعمت ہوتی ہے اس کا شکر نہیں کرتا, دائمی نعمت کا اس کا شکر نہیں کرتا, بھول جاتا ہے, لیکن عارضی کا کرتا ہے. ابھی چائے پی لی الحمدللہ, ماشاءاللہ چائے بڑی مزدار تھی الحمدللہ, بھائی کھانا بڑا اچھا تھا الحمدللہ, پانی بڑا ٹھنڈا تھا الحمدللہ, لیکن جو دائمی نعمت ہے اس کے شکر ادا نہیں کرتا. تو پیغمبر اسلام اس راز کو جانتے تھے کہ یہ مومن بندہ ایمان اور اسلام جیسے نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا, اور جب آپ کو پتہ ہے کسی نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ نعمت آہستہ آہستہ واپس لے لی جاتی ہے. تو کھانے پینے کی دعا میں اس کا شکریہ لگا دیا, الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, یعنی من المسلمین کا بھی شکریہ بیچ میں لگا دیا, بھی کھانے پینے کا جب تم شکر ادا کرو تو پھر اس نعمت کا بھی سارا شکر ادا کرنا, تاکہ ایمان اسلام کی نعمت میں اضافہ ہوتا رہے. یہ کیونکہ ولئن شکرتم لزیدنکم, جب تم شکر کرو گے تو ہم اس نعمت میں اضافہ کر دیں گے. تو یدعون ربہم, تیسرا کام واصبر نفسک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو کام صحابہ نے کر لیے, اللہ کو مراد بنا لیا, یاد بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کی صحبت کی ضرورت ہے. جب تک آپ ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے, آپ اپنی صحبت ان کو نہیں دیں گے, اس وقت تک یہ درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے. آپ کی صحبت چاہیے. یہ صحابہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ کہ وہ صحابی ہیں. آج تو اعزازات ہوتے ہیں, مولانا صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, شیخ العدیز صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, مؤذن صاحب ہیں, القاب ہیں. صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیے, سب کیے, لیکن ان کا یہ لقب کسی کا بھی نہیں کہ فلاں صاحب ہی مفتی صاحب تھے, فلاں صاحب ہی شیخ العدیز صاحب تھے, فلاں صاحب مجاہد صاحب تھے, فلاں سالار تھے, کچھ نہیں, ان کا ایک صاحبی تھے. کیونکہ جتنے بھی ان کے اعمال تھے ان اعمال میں جو رنگ پڑا رسول اللہ کی صحبت سے پڑا. بس بن افسر اب آپ ان کے پاس بیٹھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیغمبر سلام نکلے مسجد نبوی میں, حلقے لگے ہوئے ہیں, تو آپ چلتے چلتے آخر میں گئے تو کچھ صحابہ جن کے نصف کپڑے تھے اس زمانے میں, ایک دفعہ میں سردی میں حاضر ہوا مدینہ شریف, بڑی شدید سردی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ مسجد نبوی میں گاڑی سے اتر کر پہنچنا مشکل, حالانکہ اتنے کپڑے پہنے, تو مجھے بہت رونا آیا. کئی دن بھی تب کا اثر رہا کہ صحابہ کرام کے جسم پر تو پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا, صفا کے صحابہ کے نصف کپڑا ہوتا تھا. ہمارے ادھر پنجاب کی طرف کیا کرتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی گردن پر جو لنگی کی گانٹھ لگا دیتے ہیں یہاں تاکہ سطر نہ کھل جائے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کپڑا اتنا چھوٹا ہوتا تھا نیچے کا کہ ہم گردن پر اس کی جناب وہ گانٹھ لگاتے تھے تاکہ کھلے نہیں, اور اوپر تو کپڑا ہوتا ہی نہیں تھا, وہ ایک ہی کپڑا ہوتا تھا اور ریت کے اوپر سوتے تھے, اور سردی کا یہ عالم ہوتا تھا. لیکن پیغمبر سلام کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا تھا, یہ عشق کی گرمی تھی, عشق کی گرمی تھی. اس لیے ایک اللہ والے نے کہا نا کہ میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں, میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں, اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں. صحابہ کرام کے دل میں عشق تھا. انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے کنت الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنی, میں پیغمبر سلام کو چمتا رہتا تھا پیٹ بھرنے پر. اور پیٹ بھرنے کی تشریح محدثین نے یہ کی ہے کہ وہاں پیٹ بھرنے کو ملتا کب تھا, یہ کیوں کہا شبع بطنی, کہا کہ رسول اللہ کی زیارت سے پیٹ بھرتا تھا کہ مجھے شدید بھوک پیاس ہوتی, لیکن جب آپ مجلس میں تشریف لاتے تو نہ بھوک کا خیال رہتا نہ پیاس کا خیال رہتا, اور آپ کے ارشادات میں اور آپ کی ذات میں ہم ایسا گم ہو جاتے, ہمیں بھوک جب آپ چلے جاتے تو بھوک کا احساس ہوتا, پھر بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا. میں روزہ اقدس اور ممبر کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا, لوگ سمجھتے مجھے مرغی کا دورہ ہے, کہ مجھے مرغی کا دورہ نہیں ہوتا تھا بلکہ مجھے بھوک لگی ہوتی تھی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا. تو کیا چیز تھی ان کو جگتی, وہ عشق تھا. اور میں کہ وصبر آپ نکلے, وہ صحابہ بیٹھے ہیں, وہ صفا کے طالب علم ہیں بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں. میں تم لوگ کیا کر رہے ہو, کہا کہ ہم اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اس کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان دیا, آپ جیسے ہمیں محبوب پیغمبر دے دیا, ہمیں قرآن دے دیا, اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جیسا معاذ بن جبل فرماتے ہیں اجلس بنا نومن ساتن, میرے پاس بیٹھ جا تھوڑی دیر ہم ایمان لے آئے. ہم تو ایمان تو لائے ہوئے, کہا کہ نہیں ایمان پرانا ہو جاتا ہے, زیادہ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں گے. جدد ایمانکم بلا الہ الا اللہ, اپنے ایمان کو تازہ کر لو لا الہ الا اللہ کے ساتھ, تو آؤ تھوڑا سا ذکر کر لے. تو میں تم کیا کر رہے ہو, پیغمبر علیہ السلام پوچھا, ان کا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. فوراً بیٹھ گئے, کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے, وصب نفسک اے محبوب ان کے پاس بیٹھیے. مولا کو مراد بنایا ہے اور اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کی صحبت نہیں ہوگی تو کمال حاصل نہیں ہوگا. صحبت سے کمال ملے گا ان کو. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کیا حضرت مفتی شفیع صاحب نے پوچھا, اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات ہیں جو صحابہ میں منتقل ہوئے, پھر تابعین میں تبع تابعین, قیامت تک ہی چلے گا یہ سلسلہ, قیامت تک. اسے کہتے نور نبوت, جو ہے نور نبوت صحبت سے ملے گا, کتاب میں نہیں ملے گا, علوم نبوت ملیں گے لیکن نور نبوت, کیونکہ نور کا وزن کتاب کا ورق نہیں اٹھا سکتا, یاد رکھے, یہ سینہ اٹھاتا ہے. دیکھو قرآن مجید نور ہے نا, اللہ نے فرمایا اگر میں اس کو پہاڑ پہ نازل کر دوں ریزہ ریزہ ہو جائے, دب جائے, لیکن حافظ قرآن کے سینے میں, بلکہ ہر ایک کے سینے میں قرآن مجید ہے, جتنا بھی ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے, لیکن کبھی بوجھ محسوس کیا نہیں, سینہ سہارتا ہے اس وزن کو. یعنی ہمارا جو دل ہے یہ پہاڑ, اس کے سامنے کچھ نہیں, کیونکہ پہاڑ میں قرآن مجید کا وزن اٹھانے کی بالکل ہمت طاقت نہیں ہے, بلکہ اللہ, وہ تو اللہ کا کلام ہے. کہتے جو تجلی الہی تھی, جو اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوئی تھی کوہ طور پر اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور یہ تو اللہ کا کلام ہے, وہ تو کہیں آگے کی بات ہے. یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن مومن یاد کر رہا ہے اس کے سینے میں، اس لیے کہتے ہیں نور نبوت سینے سے سینے میں آتا ہے، وہ کتاب سے نہیں آئے گا، اس لیے کہا صحبت میں بٹھائیے ان کو، اب نور نبوت منتقل کر دیں تاکہ ان کا ذکر، ان کی فکر اور ان کی جو مراد ہے یہ اپنی مراد تک پہنچ جائیں۔ حضرت تھانوی رحم اللہ سے مفتی شفیع صاحب رحم اللہ نے پوچھا کہ حضرت یہ جو کہا یک زمانہ صحبت باولیا بہتر ست سالہ تاب دے رہا، کہ تھوڑی دیر کسی اللہ کے غلام اور بندے کے پاس بیٹھنا 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے، کہ شاعر نے مبالغہ نہیں کر دیا کہ تھوڑی دیر بیٹھو کسی کے پاس مولا کی حصول کی نیت سے کہ ہمیں آج مولا مل جائے، اور ادھر 100 سال کی عبادت ہے، یہ کہا ہے؟ اور میں مفتی صاحب شاعر نے کم کہا ہے، لکھ سالہ تاج بے ریا، 1,00,000 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے تھوڑی دیر بیٹھنا، اور پھر وجہ بیان فرمائی کہ صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے، دراصل پیغمبر اسلام کی صحبت کا اثر یہ تھا صحابہ اکرام پر کہ کتنے شدید اور سخت وقت ان کے اوپر آئے لیکن وہ حق کے راستے سے نہیں ہٹے، استقامت پر رہے، کھولتے کڑاہوں میں ڈال دیے گئے۔ آپ حدیث پڑھے کہ صحابی کو جب وہ تیل میں ڈالتے تھے تو گرتے ہی اس کی ہڈیاں چمڑا الگ ہو جاتا تھا، اتنا تیز گرم ہوتا، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے۔ کیا صحبت کا دراصل یہ ہوتا ہے کہ انسان میں خاص قسم کی اللہ ایسی استقامت پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ ارتداد سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور کہا کہ جو ارتداد سے محفوظ ہو جائے اور کلمہ ساتھ لے کے چلا جائے تو فرمایا اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ مقصد ہی سارا یہ، ہم کلمہ سالے اس لیے کر دی یار خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں، اور یہ صحبت نے فرمایا کہ جو بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہنے والا، ان سے تعلق رکھنے والا اگر کاملین میں سے ہو کر نہیں مرے گا تو تائبین میں سے ہو کے ضرور مرے گا، اور تائبین میں اللہ کے ما انہ یحب التوابین۔ تو یہ تین چیزیں بیان کی۔ اب جب یریدون وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مراد بناتا ہے تو نفس اور شیطان کو خوش نہیں کرتا، کیونکہ اس نے مراد مولا کو بنا لیا۔ جب آدمی اپنے سامنے رکھے کہ میں نے مولا حاصل کرنا ہے، نہ نفس کی سنے گا نہ شیطان کی سنے گا، دو قوتیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، گناہ کر لاتی ہیں، ایک نفس ایک شیطان ہے، شیطان سے بچنا آسان ہے۔ حدیث شریف میں تو ایک آدمی کو بہت غصہ تھا، میں فرمایا اچھو کا اعوذ باللہ من شیطان جن پڑھ لے، بس ابھی اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کو شیطان نے اس کے دل میں انگارہ رکھ دیا ہے، لیکن اللہ کا نام لیتی وہ بجھ جائے گا۔ لیکن جو انسان کا نفس ہے یہ آسانی سے مرتا نہیں ہے، اس لیے عمارت بالسوء، حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے بھی کہہ دیا ما ابر نفسی ان النفس لعمارت بالسوء، تاکہ جو نفس ہے بے شمار برائیوں کو حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، جب تک اللہ کا رحم نہ ہو۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں بھی اپنے آپ بری نہیں کرتا مگر اللہ کا رحم ہو، مجھ پر اللہ کا رحم ہے اس لیے میں بچ گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ماحول خراب ہے حضرت صاحب کیسے بچیں، تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اس قصے کو دیکھیں، اس میں قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے وراودت التی ہوا فی بیت یا نفسی، یوسف السلام کو گناہ کی دعوت اس خاتون نے دی جس کے گھر میں یوسف السلام رہتے تھے۔ یہ ماحول کو بیان کیا کہ ماحول کتنا خراب تھا، ایک تو چار دیواری، قلعہ بند، پھر غلام، جمع دعوت گناہ، یوسف صلی اللہ السلام نے ہمت نہیں آ رہی، ہمت نہیں آ رہی، بس طبق الباب، قال معاذ اللہ، اللہ پناہ دینا، اللہ کی مدد حاصل کی، پھر بھاگے، پھر بھاگے۔ لے میرے مرشد فرماتے تھے گناہ سے بچنے کے لیے خالی وظیفہ کافی نہیں ہے کہ تم تسبیح پھیرتے رہو کہ ہم سے گناہ نہ ہو، فرار اختیار کرنا پڑے گا، ان اسباب سے دور ہونا پڑے گا جو مجھے اور آپ کو گناہ پر لگائیں۔ جب تک آپ ان اسباب سے دور نہیں ہوگے کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ وہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ویسے بھی گناہ نہیں ہونا تھا، پیغمبر تھے، پیغمبروں سے تو نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کبیرہ ہوتا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے سبق دیا ہے۔ کہ گناہ سے بچنے کا یہ طریقہ نہ سمجھو کہ تم بس معاذ اللہ کہہ دو وس تبکل باب دروازے کی تو دوڑنا بھی پڑے گا تمہیں، فرار اللہ اختیار کرنا پڑے گا. جب تم فرار اختیار کرو گے اللہ کی طرف، تو میرے مرشد بڑی پیاری بات فرمائے کہ روتے تھے کہ جب بچہ اپنے پیچھے کسی دشمن کو دیکھتا ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے یا باپ کی طرف دوڑتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو دو مزے آتے ہیں، ایک تو دشمن سے دور ہو رہا ہوتا ہے اور باپ اور ماں کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، ایک تو اس قرار میں اس کو لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ماں اور باپ کی گود میں جا کر اس کو قرار ملتا ہے تو اس کی لذت تو ہم الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے. نیند نہیں آتی تھی مجھے اس طرح سے، تیرے کرم نے گود میں لے کر پلا دیا. یہ فرار، جب تک فرار اللہ اختیار نہیں کریں ففروا اللہ، تو مطلب یہ نہیں خالی تسبیح کریں. قال معاذ اللہ، یہ یوسف السلام کے قصے کو اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ دیکھو کس قدر ماحول خراب تھا اور ان کو بعد میں کتنی تکالیف بھی اٹھانی پڑی، لیکن انہوں نے ساری تکلیفیں گوارا کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گوارا نہیں، کہ اللہ اس میں ان محلات میں مجھے خطرہ ہے کہ میں تجھ سے دور نہ ہو جاؤں، مجھے جیل. ربی سجن احب الیما یدوننی الیہ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس مولا کے راستے کے جیل خانے احب ہوں، اس کے راستے کے گلستانوں کا کیا حال ہوگا، گلستانوں کا کیا حال ہوگا، یعنی اس کے راستے کے نماز روزے کا کیا حال ہوگا، اس کے راستے کے حج عمرے کا کیا حال ہوگا، جس کے جیل خانوں کے اندر ان کو مزہ آتا ہے کیونکہ وہ خوش ہے، اس لیے کہ مولا خوش ہے، اللہ راضی، اس لیے گناہ سے بچے ہوئے. تو یریدون وجہ، جب مولا کو مراد بنا لیتا ہے پھر نفس کو مراد نہیں بناتا. ایسا نہیں ہے کہ یہ راستے میں رکاوٹ نہ ہو، دنیا میں آئی اسی لیے، ان رکاوٹوں کو عبور کر کے ہی ہم نے منزل پر پہنچنا ہے، اسی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ورنہ آسمانوں پر بہت آسان تھا. مجھے ایک دوست نے کہا کہ اگر کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ بالکل گناہ کا خیال ہی نہ آئے، خیال ہی گناہ کا نہ آئے، میں نے کہا پھر تو فرشتے بن جاؤ گے، اور فرشتوں کو نہ جنت ملے گی نہ حور ملے گی، وہ دونوں سے فارغ ہے، کیونکہ ان کے لیے جنت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ حور جنت متقی ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اللہ فرماتے ہیں ہم جنتیوں کو جو ہے جنتیں بھی دیں گے، نہریں بھی دیں گے، اور اپنے پہلو میں بٹھائیں گے بھی، فی مقعد صدق عند ملک، ہم اپنے پاس بٹھائیں گے ان کو. کیوں بٹھائیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے مجاہدے کیے ہیں، انہوں نے نفس اور شیطان کا مقابلہ کیا ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہمیں جب مراد بنا لیا تو پھر ان کے پیچھے نہیں گئے، وہ ان کو وہ بلاتے رہے لیکن یہ نہیں گئے، یہ ان سے بچے رہے، انہوں نے مجاہدات کیے، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. اس لیے ایک دفعہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی سب کا حصہ بنایا ہے اور دوزخ میں بھی سب کا حصہ بنایا ہے، تاکہ کل کو یہ نہ کہ اللہ میاں جنتیں شارٹ تھیں تو اس لیے تھوڑے مسلمانوں کو ادھر بھیج دیا اور باقیوں کو جنت میں بھیج دیا. میں ایسا نہیں ہے، لیکن ہوگا کیا کہ جو جنتوں کا حصہ خالی رہ جائے گا اس کے لیے مخلوق پیدا فرمائیں گے، جس کو بغیر عمل کے ان جنتوں میں انسان ہوں گے ٹھہرا دیں گے، اور جہنم جب کہے گی میرا پیٹ نہیں بھرا تو وہ پھر اپنے قدم کی تجلی رکھیں گے، کیونکہ عدل کے خلاف ہے کہ کوئی مخلوق پیدا کر کے اس کو بلا وجہ جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ بغیر عمل کو ان کو جنت دے دے. تو نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت طالب علم نے کہ یا ہم کاش وہی ہوتے، اب دنیا میں تو بڑی تکلیفیں ہیں، بڑے مجاہدات ہیں، وہ ہوتے بس وہیں سے جنت میں چلے، پیدا ہوئے جنت میں چلے جاتے. تو حضرت نے فرمایا ان کو کیا مزہ آئے گا جنت میں جانے کا، انہوں نے کون سی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بھائی تکلیف برداشت کر کے جب کوئی منزل آتی ہے تو اس کا اپنا مزہ ہے، اس کی لذت اپنی ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جن ہمارے آبا اجداد نے جو حج کیے اور بحری جہازوں سے اور تکلیفوں سے، اس حج کی لذت اس کے اثرات ان پر پوری زندگی رہے، چاہے وہ دوبارہ نہیں آ سکے، اور ہم روز آ رہے جا رہے ہیں لیکن اللہ معاف فرمائے اس آسانی کی وجہ سے ہمیں ابھی تک اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوا جو ان کو ایک سفر میں ہو گیا، کیونکہ جب مشقت کر کے آئے تو آتے ہی منزل پر ان کو جو مزہ آیا ان کو الفاظ سے تعبیر نہیں کرتے. اس لیے مولانا رومی نے فرمایا لے کے شیرینی شیرینی و لذات مکر حسب انداز رنج سفر، کہ فرمایا کہ منزل کا مزہ جو آتا ہے وہ راستے کی مشقت پر آتا ہے. جتنا اللہ کے لیے میں اور آپ دنیا میں مشقت کریں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی تمناؤں کا خون کریں گے, تقوی اختیار کریں گے, گناہ سے بچیں گے, اور اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کریں گے, تو پھر ہمیں جب مولا ملے گا, تعلق ملے گا, جنت ملے گی, اس کا مزہ پھر ان کو جو آئے گا وہ دوسروں کو وہ لذت نہیں آئے گی. کیونکہ انسان جتنی مشقت کرتا ہے پھر منزل پر اس کو اتنی لذت اتنا مزہ زیادہ آتا ہے. لیکن جس کو مشقت ہی نہ ہو, پر میں ان کو کیا مشقت, جنت پیدا ہوئے وہیں چلے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پیغمبر السلام سے پوچھا, جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حوروں کے سردار جو ہے وہ دنیا کی خواتین ہوں گی, اما نے پوچھا کہ یہ کیسے, جبکہ حوروں کے اندر تو کوئی آیا بھی نہیں ہوگا, دنیا میں تو آئے ہوئے ہیں, مرد اور مردوں میں بھی عیب ہے, عورت میں بھی عیب ہے, یہاں تو ہر چیز ناقص ہے, اور اس کو سردار بنا رہے ہیں. رسول اللہ نے عجیب بات فرمائی, فرمایا ان کے پاس نماز کا نور نہیں ہوگا, ان کے پاس روزے کا نور نہیں ہوگا, ان کے پاس بچے پالنے کا نور نہیں ہوگا, شوہر کی خدمت کا نور نہیں ہوگا, ماں باپ کی خدمت کا نور نہیں ہوگا. تاکہ یہ جو انوارات دنیا میں جو مشقت کے خاتون کے چہرے پر ہوں گے مومنہ عورت کے, وہ حوروں کے چہرے پر وہ چیز نہیں ہوگی, وہیں سے فرق نظر آ جائے گا بھی ان کی سردار کون ہے. اسی سے ظاہر ہو جائے گا کہ ان کی سردار کون ہے. تو میرے دوستو, میری ماں بہنوں, قرآن مجید نے چار کام ہم کو کرنے ہیں. اللہ کی ذات کو مراد بنانا ہے, ہمیں اللہ حاصل کرنا, مانگے اللہ مجھے آپ چاہیے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ جب پہلی دفعہ آئے, خانہ پر پہلی نظر پڑی تھی, یہ فرمایا کوئی تو سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, مجھے آپ چاہیے, آپ مل جائے تو مولا ہی مل جائے گا, تو ہر شے مل جائے گی. نمبر دو, مولا کو یاد کرے, ذکر اسکات کے اپنے معمولات بنائے, ذکر و تلاوت کے معمولات بنائے. اب لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے, روزہ بھی ذکر ہے, تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ نے یہ ٹانک کھانا ہے, یہ ٹانک جو ہے نا, یہ گولی آپ نے روزانہ کھانی, آپ نے یخنی پینی, آپ نے فروٹ کھانا ہے. کہ جی میں روٹی تو کھاتا ہوں, اب آپ اتنی چیزیں کیوں ساتھ باندھ رہے ہیں؟ مگر بھائی تو مریض ہے, بیمار ہے, لہٰذا بیمار کے لیے ایڈیشنل خوراک کی ضرورت ہے. اس زمانے میں ہماری روحیں بیمار ہیں, اس کے لیے ایڈیشنل خوراک کی ضرورت ہے. وہ صحابہ اکرام نماز میں سارا کچھ حاصل کر لیتے تھے, ہمارے لیے آج کافی نہیں ہے, ہمیں ایڈیشنل خوراک چاہیے, ہمیں کچھ ذکر بھی چاہیے, ہمیں کچھ تلاوت بھی چاہیے, ہمیں کچھ اللہ اللہ چاہیے, تاکہ وہ ٹونک ہماری روح کو مضبوط کرے, اور جب روح مضبوط ہوگی تو گناہ سے بچے گا, ورنہ نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, نفس تو گرا دیتا ہے. آج تو ایسا فساد کا زمانہ ہے کہ تھوڑی سی بھی ہمیں نفس کے خلاف برداشت نہیں, تھوڑی سی تقاضا کرے بٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لمبا لیٹ جاتا ہے. حالانکہ یہ تو چلتا رہے گا, نہ جت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یہ ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے, تو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم میں رکھے, جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. تیسرا, صحبت, نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی عادت ڈالیں تھوڑی دیر جہاں موقع ملے, تاکہ ان کے دل میں جس استقامت کا ایک خاص وہ ہمیں حاصل ہے, جب وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا ارتداء سے محفوظ ہو جائیں گے. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے, اس لیے تھوڑا نہ سمجھے, بس ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مطاف میں بیٹھے تھے یہاں پر, تو حج کا موقع تھا, لوگ طواف کر رہے تھے, حضرت مطاف کے کنارے پر بیٹھے تھے. خادم سے کہا کہ یار یہ جو آدمی جا رہا ہے, اس آدمی کو جب طواف مکمل ہو جائے تو بلا کے لانا. وہ ہندوستان کے کوئی حاجی صاحب تھے, وہ آئے, ان سے پوچھا ان کا, بھائی آپ کس کے پاس آتے جاتے ہندوستان میں؟ یہ وہ ہے, کہنے جی میں تو بس کھیتی باڑی کرتا ہوں, کسان آدمی ہوں, اور میرا کہیں آنا جانا نہیں ہے, بس نماز روزہ کر لیتا ہوں بس, اور تو کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن آپ نے مجھے بلایا ہے, اور وہ پہلے تعارف نہیں تھا, جانتا نہیں تھا, پھر بعد میں بھی امداد اللہ, وہ تو خیر ایک نام تھا ان کا ہندوستان میں بھی اور عربستان میں بھی, ان کے ایک نام تھا انگریزوں کے خلاف, ان کی مسائی کی وجہ سے ہر آدمی نے, لیکن پہچان نہیں تھی. نیند کر کے حضرت آپ نے کوئی وجہ تو ہوگی. انہیں کہ یار آپ کے چہرے پر ایک خاص نور ہے جو کسی اللہ والے کی صحبت سے مجھے معلوم ہوتا ہے, لیکن آپ تو کہتے آپ جاتے نہیں ہیں. کہنے نہیں, 15 سال پہلے مجھے میرا دوست ایک بزرگ کے پاس لے گیا تھا, تو کچھ دیر میں اس کے پاس بیٹھا رہا, تو بس اس کے بعد پھر مجھے موقع نہیں ملا. اس علاقے میں کبھی گیا بھی نہیں, اور اپنے علاقے بس دنیا میں اپنی کام میں میں مشغول رہتا رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم وہ 15 سال پہلے جو تو گیا ہے اس کا اثر اب تک تیرے اوپر موجود ہے. یہ وہ چیز ہے جو صحبت سے آتی ہے. اس نے کہا کہ یہ لقص اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ جب انسان کو وہ چیز حاصل ہو جائے جو ایمان کے محفوظ جس سے محفوظ ہو جائے تو اس سے بڑی کیا چیز چاہیے ہمیں. کیونکہ اب ایمان ہی ساری اعمال ہی ایمان کے لیے, اگر ایمان ہی نہیں بچتا تو کچھ بھی نہیں ہے. جسے کہتے ہیں شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی ہے. ایک ہندوستان کے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 7 لاکھ سال عبادت کی اس نے, لیکن ایک بات پر آ کر گمراہ ہو گیا, راندہ درگاہ ہو گیا, کیونکہ استقامت نصیب نہیں تھی اس کو. نصیب تھی ساری ملیا بیٹھ ہو گیا, اللہ تعالی مقابلے پر آ گیا ہو, کیونکہ جس کی صحبت سے اس کو فائدہ ہونا تھا نا آدم السلام, ان کے خلاف ہو گیا. کیونکہ ان کو تو آدم السلام کی صحبت میں رہتا تو کام بنتا نا. جس طرح پیغمبر السلام کے اوپر جنات ایمان لائے, جنات ایمان لائے, تو وسلم آئے ان پر ایمان لائے اور وہ جنات صحابہ کرام میں شمار ہو گئے. کتنا اونچا مقام ان کا ہو گیا, سورہ جن ان کے لیے نازل ہوگی پوری کی پوری, قرآن نے ان کا تذکرہ کر دیا. تو شیطان کو تو آدم السلام کی صحبت سے منزل ملنی تھی, انہی کے خلاف ہو گئے. جب ان کے خلاف ہو گیا تو راندہ درگاہ ہو گیا, کہاں سے کہاں چلا گیا. یہ ہے کہ انسان جب صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ خاص قسم کی استقامت اس کو عطا فرما دیتے ہیں, اس سے اس کی حفاظت, اللہ تعالیٰ غیر سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. میں نے بتا رکھا کہ اگر کاملین سے نہیں ہوگا تو تائبین سے ہو کر ضرور مرے گا. اللہ مجرا آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ, اللہم لک الحمد کما انت الحمد کما انت اہل وفل بنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها وجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعتنا كواقعة الوليد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. يا الله ہم سب کو تو اللہ والا فرما, اپنا تعلق خاص نصیب فرما, اپنا وصل نصیب فرما, ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما, 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ اللہ ہماری اس مختصر بات اور اجتماع کو تو قبول فرما. اللہ ہمارے عالم ابرار صاحب ان کے گھر والوں کو, تمام آنے والوں کو, آنے والی ماؤں بہنوں کو, یا اللہ بھائیوں کو خوب عافیت نصیب فرما, اور اپنا تعلق خاص اور اپنے اولیاء کرام میں, اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما, ہماری اولاد کو شامل فرما, قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو شامل فرما, تمام ایمان والوں کو اپنی ولایت خاص نصیب فرما, غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. اللہ نفس و شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما, ہماری ایمان کو ایمان کامل فرما, اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما. اللہ یا اللہ ان دیار مقدسہ کی خوب خوب حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ یہاں کے عمرا کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما, شر کے کاموں سے محفوظ فرما. تمام بلاد اسلامیہ کی یا اللہ خوب خوب مدد فرما. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی قدم قدم پر مدد فرما, نصرت فرما. مسلمان جہاں جہاں مظلوم مقہور ہے یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے مشائخ اساتذہ والدین یا اللہ عزیز و قاری سب کی بے حساب مغفرت فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما, رزق کی تنگیوں کو دور فرما, قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ یا اللہ یا اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما، بردار فرما یا اللہ یا اللہ، ہماری جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ استغفر اللہ۔